الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة النساء کی ابھی ہم 25ویں آیت پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 24 تک مکمل کر لیا تھا مالک مسائل وغیرہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, کافی تفصیل سے ان چیزوں کو سن لیا تھا. تو اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ کہ تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہو قولاً مقدور, یعنی استطاعت نہیں رکھتا ہو, قول کی استطاعت نہیں رکھتا ہو. ٹھیک ہے, ابھی قول کی تشریح جو ہے وہ آگے آتی ہے. اَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ وہ محصنات مؤمنات سے نکاح کرے. کہ ایمان والی آزاد ایمان والیوں سے نکاح کرے. فمم ما ملکت ایمانکم تو پھر وہ کیا کر لے کہ جو اس کے داہنے ہاتھ کی پکڑ میں ہے. ملکت ایمانکم کا مطلب داہنے ہاتھ کی پکڑ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی باندیاں. ٹھیک ہے, وچ یور رائٹ ہینڈز پوزیس, تو یہ ایک اصطلاح ہے باندیوں کے لیے. مم ما ملکت ایمانکم غلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور باندیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. من فتیاتکم المؤمنات, لیکن یہ باندیاں جو ہے نا یہ ایمان والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لے. واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کے بارے میں. یعنی تم میں سے اگر کوئی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لے, اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں زیادہ خبر رکھتے ہیں. اب یہ تفصیل ہے کہ کیا مطلب. بعضکم من بعض, تم آپس میں ایک ہو, یعنی ایک دوسرے کے لیے بھی معاملہ ہے, آپس میں تمہارا معاملہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے تشریح طلب بات ہے تو آگے دیکھتے ہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ پس تم نکاح کر لو ان سے, یعنی ان عورتوں سے نکاح کر لو. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے اہل کی اجازت سے. ان کے اہل سے یہاں پر کون مراد ہے, کیونکہ باندیوں کی بات ہو رہی ہے تو اہل سے مراد ان کے مالک ہے, یعنی ان کے ماسٹرز. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اور تم دے دو ان کو ان کی اجرتیں. اجرت سے کیا مراد, اجرت سے یہاں پر مراد ان کا مہر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کرائے پہ نہیں ان سے نکاح کر لو. اجرت, اجرت کا مطلب تو کرائے, یہ جو ٹیکسیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اجرا لکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو ٹیکسی والے کو مہر کو تھوڑی دیتے ہیں, تو ٹیکسی والے کو تو اجرت دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اجرت کا مطلب جو ہے وہ مہر ہے, کیونکہ عورتوں کے نکاح کی بات ہو رہی ہے, کانٹیکٹ کے حساب سے پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی معروف طریقے سے جو بھی ان کا مہر بنتا ہو. محصنات غیر مسافحات، اس طرح سے کہ وہ محصنات بن جائیں. محصنات کا مطلب کیا؟ کہ وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، اور قید میں آنے کا یہاں پر مقصد یہ کہ اس کو باندھ کر کے بند نہ کر دیا جائے، بلکہ قید میں آنے کا مطلب یہ ہے قلعے میں آ جانا. کیونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے نا کہ حصن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں، اور قلعے کے اندر کوئی کیوں آتا ہے؟ قید ہونے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے آتا ہے قلعے کے اندر. ٹھیک ہے، تو محصنات کا مطلب کہ وہ تمہاری حفاظت میں آ جائیں، وہ تمہاری عزت بن جائیں. ٹھیک ہے، اور تم جس طرح اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنی منکوہا بیوی کی عزت کی حفاظت کرو. غیر مسافحات، نہ کہ ان کے ساتھ مستی نکالنے والے ہو، یعنی بس شہوت پوری کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ تو متا والی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ متا وغیرہ ٹائپ کی چیزیں نہ کرو، یعنی یہ زنا بھی نہ کرو، متا بھی نہ کرو، بلکہ ان کو باقاعدہ اپنے نکاح کے اندر لے کر کے آؤ. ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی یاریاں ان کے ساتھ کرو، یعنی زنا. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ تمہاری قید نکاح میں آ جائیں، یعنی تمہارے فورٹریس کے اندر، تمہارے قلعے کے اندر وہ حفاظت کے ساتھ آ جائیں. فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی فحش کام لے کر کے آئیں، یعنی فحش کام انجام دیں، تو سزا ملے گی. وہ کون سی کیسی سزا ہوگی؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کے اوپر سزا جو ہوگی نا، عَلَيْهِنَّ، علا جو ہے وہ کسی کے اوپر ایک ذمہ داری لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا سزا لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عَلَيْهِنَّ یعنی ان عورتوں کے اوپر کیا کیا سزا لگائی جائے گی؟ آدھی لگائی جائے گی، نصف لگائی جائے گی. صحیح ہے، کس کا نصف لگائی جائے گی؟ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آزاد عورتوں کے اوپر جو سزا لگائی جاتی اس کا آدھا، من الآزادی. ٹھیک ہے، عذاب کا مطلب سزا ہو گیا، تو عذاب میں سے ان کے اوپر آدھا عذاب، یعنی آدھی سزا ہوگی ان کے اوپر. بڑی انٹرسٹنگ اس کی تفسیر ہے آگے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے واسطے ہے. لمن، ذالک اگر لمن کے بغیر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا یہ اس لیے ہے کہ، لیکن یہاں پر کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، تو من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اس کے لیے جو، یعنی کسی بندے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرتا ہے، العنت منکم، تم میں سے یعنی کسی مشکل میں پڑ جانے سے جو خوف رکھتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ گناہ میں پڑ جانے سے. ٹھیک ہے نا، یعنی بے راہ روی کا شکار ہو جانے سے، زنا کا شکار ہو جانے سے جو خوف رکھتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ تجاویز رکھی ہیں کہ وہ یا تو آزاد اور مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ آزاد باندھیوں سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، واللہ غفور رحیم. کیا مطلب؟ شادی نہ کرو بلکہ صبر کر کے بیٹھے رہو. نہیں، ٹھیک ہے نا، شادی تو تم کرو، ایمان والی آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کرو. ٹھیک ہے نا، تو وہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے بے نکاح رہنے سے. کیونکہ نکاح جو ہے، النکاح من سنتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت ہے نکاح، اور سارے انبیاء کی سنت ہے. تو سنت جو ہے نا، یہ زیادہ افضل چیز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ مجاہدے کرنا. بغیر نکاح کے رہیں گے تو وہ مجاہدے والی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اپنی شہوت کو بھی بہت مشکل سے کنٹرول کرنا پڑے گا، اور پھر جو نکاح کے دوسرے فوائد ہوتے ہیں کہ بیوی ہوتی ہے گھر کے اندر، اس سے انسان دل ہلکا کرتا ہے، اس سے دل لگی کرتا ہے، اس سے وہ خدمت بھی کرتی تھی کسی زمانے میں، کم از کم اب نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، پہلے تو کرتی تھی نا، تو خیر تو وہ خدمت کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے فائدے جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نکاح کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بھائی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم آزاد عورت سے، آزاد مومن عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تو پھر صبر کر لو تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر صبر بھی نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر تم مومنہ باندی سے شادی کر لو، نکاح کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی صبر کرنا جو ہے وہ نکاح کرنے سے افضل نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا مومنہ باندی سے نکاح کرنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، تو صبر جب تم کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تو ہوگی پھر، ٹھیک ہے نا؟ کچھ تم سے ایک آدھ ادھر ادھر جو ہے وہ لغزشیں ہوا کریں گی، تم صبر جو ہے نا وہ کامل 100% تو نہیں کر پاؤ گے، اتنی تو تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم 100% صبر کر پاؤ، تو تم جو ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کرو گے لیکن تم سے ایک آدھ غلطیاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ تم انسان ہو، بتقاضائے بشریت تم سے غلطیاں ہوئیں گی، لیکن یہ جو غلطیاں ہیں نا جو کہ 1% 2% خالی ہوں گی تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آسانی سے معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور رحیم ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک آیت ایسی ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے زمانے پہ جو ہے وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بظاہر ایسی اپلائی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، بس ہم اپنی حرکتیں چینج کرنے تو یہ اپلائی ہونے شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے آیت، ارریلیونٹ بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن بس ہم نے کچھ اپنے پریولیجز جو ہیں نا وہ خود ہی سرنڈر کر دیے ہیں، تو بس اس وجہ سے یہ۔ اچھا، تو ربط آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ پیچھے والے مضمون سے اس کا کیا ربط ہے؟ فرماتے ہیں کہ اوپر سے چونکہ نکاح کے احکام چلے آ رہے ہیں، اس لیے اسی کے ذیل میں اب شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا ہے، اور پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت و مرد سے مختلف ہوتی ہے۔ حد کا مطلب یہاں پر کیا کہ جو حدود کی سزائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لمٹس مراد نہیں ہے یہاں پر حد سے، بلکہ سزائیں مراد ہیں یہاں پر حدود کی، جو فقہ کے اندر کہلاتی ہیں۔ اچھا، خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جو شخص ان میں پوری مقدرت یعنی قدرت، مقدرت یعنی قدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو، تمہارے پاکٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس والوں کی مسلمان لونڈیوں سے، جو کہ تم لوگوں کی شرن مملوکہ ہے، نکاح کر لے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اور مومن کی، تمہارے پڑوسی مومن کی، ٹھیک ہے، شہر کے اندر رہنے والی کسی اور مومن کی جو لونڈی ہو نا، تو اس سے وہ نکاح کر لے۔ آپس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب ان کو دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کے پاس لونڈیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کسی سے لے کر کے تم نکاح کر لو، کیونکہ اکثر لونڈیوں کا مہر وغیرہ کم ہوتا ہے اور ان کو غریب کے ساتھ بیاہ دینے میں آر بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو لونڈی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کیونکہ آزاد تو نہیں ہوتی نا، نہ تو اس کی فیملی ہوگی وہاں پر، نہ اس کے ماں باپ ہوں گے جو کہ اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں مہر وغیرہ کا، وہ اس کا مہر کم ہی ہوگا، اور لونڈی سے نکاح کرنے میں آر نہ کرے، یعنی بے عزتی محسوس نہ کرے، کیونکہ دین کی روح سے تو ممکن ہے کہ وہ تم سے بھی افضل ہو دینی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ وجہ یہ کہ مدار افضلیت دین کا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ بڑی ضرورت بات فرمائی کہ کون دین میں زیادہ اچھا ہے، کون دین میں کم اچھا ہے، اس کا مدار کس بات پر ہے، اس کی ڈیپینڈنسی کس بات کے اوپر ہے، اس کا مدار جو ہے وہ اعمال کے اوپر نہیں ہے کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی نفلیں پڑھتا ہے، کتنے عمرے کرتا ہے، کتنے حج کرتا ہے اور کتنے جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر مدار نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایمان کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمان جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، اور دل کے احوال جو ہے وہ تم نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدار افضلیت دین کا ایمان ہے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس میں کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، کیونکہ وہ متعلق قلب کے ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جس کی پوری اطلاع اللہ ہی کو ہے، اور دنیا کی روح سے زیادہ وجہ آر کی تفاوت نسب ہے۔ اب چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے تو اب ظاہر انہوں نے اپنے حساب سے اردو لکھی ہے، تو وہ ذرا سا ہمارے لیے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، اور تو اب جملے کو ذرا غور سے اگر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ایسا بھی مشکل نہیں ہے کہ مطلب جو معاشرے کے اندر جو ایک آر کی وجہ بنتی ہے نا، وہ ہوتی ہے نسب میں ڈفرینس. یعنی آپ کی فیملی جو ہے وہ بڑی مشہور فیملی ہے، جیسے سید فیملی کہلاتی ہے، یا سید لوگ جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام سے ان کی ایک نسبت بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو سید فیملی کا مطلب آزاد سمجھا جاتا ہے، پورے قریشی فیملی کا جو ہے وہ اس کے بعد سمجھا جاتا ہے، صدیقی فیملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اوپر جا کر کے، تو وہ بھی جو ہے وہ سید کے بعد سیکنڈ نمبر پر عموماً جو ہے وہ صدیقی فیملی کو سمجھا جاتا ہے. قریشی جو ہے وہ ان کے اندر باقی قریش آ گئے، وہ بھی قریش بھی جو ہے وہ سارے جہان میں سب سے اللہ تعالیٰ نے افضلیت دی ہے قریش کو، قریشی فیملی بھی. تو اب آپ جو ہے وہ کسی فار ایگزامپل ایک ذہن میں آ رہا ہے، آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مشہور ہے کہ جی جاٹ ہے جی، یہ تو جی جاٹ ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ جو ہے وہ جٹ بھی کہہ دیتے ہیں، تو جاٹ ہیں، جاٹ فیملی سے ہیں. تو اب جاٹ فیملی جو ہے نا وہ تو سیدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا جی، ٹھیک ہے نا. وہ تو جی صدیقیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا جی، جو جاٹ فیملی ہے تو یہ تو کسان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کمہار لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وجہ آر بن جاتی ہے کہ جی تو یہ تو لوور فیملی ہے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ نا معاشرے کے اندر عمومی طور پر اس وجہ سے لوگوں کو آر ہوتا ہے کسی اس فیملی کے اندر نکاح کرنے میں. تو اس میں جو انصاب کا اصل مبدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا کیا بات فرمائی ہے کہ بھائی اگر اس قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے نا تمہیں کہ جی باندی جو ہے اس کا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے، وہ تو کافروں سے آئی ہے، کہاں سے قریش، کہاں سے نبی علیہ السلام، کہاں سے عرب، وہ تو پتہ نہیں اس کے باپ دادا جو ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، فائر ورشپر تھے، کیا تھے. تو اس وقت نا تم یہ سوچو کہ انصاب یعنی نسب، تمہارے نسب کا اصل مبدا جو بگننگ پوائنٹ ہے، مبدا کا مطلب بگننگ پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو. یعنی اس کانٹیکسٹ میں نا تم ایسے سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، بعضکم من بعض، کہ تم لوگ آپس میں برابر ہو، کیونکہ اوپر جا کر کے نا سب کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کانٹیکچوئل ہے، اس کانٹیکسٹ میں تم اس طریقے سے سوچو، دوسرے کانٹیکسٹ کے اندر پھر دوسرے سوچنے کے انداز آ جاتے ہیں. اچھا، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، پھر آر کی کیا وجہ ہے؟ سو جب عدم آر کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت مذکورہ کے وقت ان سے نکاح کر لیا کرو. کانٹیکسٹ کیا ہے یہ؟ کون سا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر تم آدم علیہ السلام کی نسبت کو سوچو؟ کف کو نہ سوچو بھائی. طریقہ کیا ہے؟ کف میں نکاح کرنا چاہیے. کف ہوتا ہے کہ جس میں نا ذرا ہمارے لیول کے لوگ ہوں، ہمارے جیسے لوگ ہوں. تو کف میں نکاح کرنا جو ہے نا یہ افضل ہے، تو کہا کہ نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. یہاں پر کون سا کانٹیکسٹ چل رہا ہے؟ یہاں پر کانٹیکسٹ کیا ہے کہ تم اپنی عفت و عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، تم اپنے آپ کو زنا کی طرف مائل ہونے سے نہیں روک پا رہے ہو، ایٹ دا سیم ٹائم تمہارے پاس ایک آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں ملا کر کے کانٹیکسٹ بن رہا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر تم نسب نہ دیکھو، کف نہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایمان دیکھو کہ بھئی وہ ایمان والی ہے کہ نہیں ہے، بس. اور اگر تمہیں نسب و سب کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آدم علیہ السلام تک اسٹریٹ ادھر تک پہنچ جاؤ. آدم علیہ السلام بھئی ہم سب دونوں کے ہی ہیں نا باپ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو کانٹیکسٹ کے بغیر اگر اس چیز کو سمجھیں گے نا تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، پھر آر کیا وجہ ہے؟ سو جب عدم آر کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت مذکورہ کے وقت ان سے نکاح کر لیا کرو، مگر شرط یہ بھی ہے کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ہو، کیونکہ باندی جو ہے وہ اپنے مالک کی کمپلیٹ پوزیشن کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. نکاح تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ہو، اور ان مالکوں کو ان یعنی اور ان کے ان مالکوں کو ان کے مہر قاعدہ شرعیہ کے موافق دے دیا کرو. ٹھیک ہے, اور یہ مہر دینا اس طور پر ہو کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں, نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں. یعنی فاحشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان برا یعنی بے حیائی کا کام کرے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرے, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ٹی وی پہ آ کر کے. رائٹ, اب ہم جو ہے نا وہ ایسے اللہ یعنی اللہ کے ولی کہیں گے, کیا بولیں گے ہم کہ ٹی وی پہ آنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی وہ ڈانس نہیں کرتی نا اس طرح سے تو وہ تو بڑی نیک ہے, ہے نا, ٹی وی ایکٹریس ہے اور نیک ہے ساتھ ساتھ, ہے نا, وہ پوری جہان کے سامنے اپنے آپ کو اٹھا کر کے ایکسپوز کر رہی ہے, اور پتہ نہیں وہ کسی ڈرامے کے اندر اس نے نیک کا رول پلے کر دیا تھا تو وہ ہمارے نزدیک کو نیک ہو جاتا ہے. تو ایسے ایسے بھی ہمارے یہاں تماشے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ تو فاحشہ جو ہے نا, یہ تو یعنی ٹی وی پہ جو آ گیا, اب اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں, یہ تو فاحشہ والا کام ہو گیا نا پورا کا پورا, بے پردگی کرنا اور پھر اس کے بعد دنیا کو دکھانا بھی کہ ہاں میں جی بے پردگی کر رہی ہوں. تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں, نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں, یعنی وہ مہر بمقابلہ نکاح ہو, بطور اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہ ہوگی, اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہیں ہوگی. پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا لی جائیں, پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں یعنی زنا کریں, تو بعد ثبوت بشرطے کے مسلمان ہوں. اچھا سوری, فاحشہ کا جو لفظ ہے نا وہ تو اب یہاں پر آ رہا ہے, پیچھے جو ہے وہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہے. کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں, نہ تو اعلانیہ بدکاری کی, نہ خفیہ, ہاں ہاں غیر مصاف خاتن, اعلانیہ بدکاری جو ہے نا وہ فاحشہ کے لفظ کی ٹرانسلیشن انہوں نے نہیں کری تھی بلکہ غیر مصاف خاتن کی ٹرانسلیشن تھی, ان سے غلطی ہوئی ہے. اچھا تو پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا لی جائیں, پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں یعنی زنا کریں, فاحشہ اب یہاں پر لفظ کا ترجمہ ہے بڑی بے حیائی کا کام کریں, تو بعد ثبوت بشرطے کہ مسلمان ہوں, ان پر اس سزا سے نصف سزا جاری ہوگی جو کہ غیر منکوحہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے, جیسے کہ نکاح کے قبل بھی لونڈیوں کی یہی سزا تھی. ٹھیک ہے, یہ ثبوت وغیرہ سب ہو جائے, سب اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں واقعی زنا کی مرتکب ہوئی ہیں, تو پھر ان کے اوپر شریعت میں جو سزا آزاد عورتوں کی ہے اس سے عادی ہوگی. تو باندیوں کی ویسی سزا, چاہے وہ نکاح نہ بھی کیا ہوا انہوں نے نا بلکہ بے نکاحی تھی, تو اس وقت بھی ان کی آدھی سزا ہوتی ہے کیونکہ ان کے حقوق بھی آدھے ہی ہوتے ہیں, اسی طرح ان کی سزا بھی آدھی ہوتی ہے. اسی طرح غلاموں کی بھی, یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جو تم میں بوجہ غلبہ شہوت اور آزاد منکوحہ میسر نہ ہونے کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہو, اور جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے, یعنی باندی سے نکاح کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اگر کوئی خوف نہ ہو زنا میں پڑنے کا, اور اگر اس اندیشے کی حالت میں بھی اپنے نفس پر قادر ہو تو تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کنیز کے. اور یوں اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں, اگر صورت کراہت میں بھی نکاح کر لیا ہم مواخذہ نہیں کریں گے, اور بڑی رحمت والے ہیں کہ حرمت کا حکم نہیں فرمایا, کہ اس کو حرام نہیں کر دیا کہ تم باندیوں سے نکاح کر ہی نہیں سکتے ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل یہ بیان کری ہے کہ تم نے اگر کراہیت کے باوجود بھی نکاح کر لیا نا تو پھر ہم یعنی معاف کر دیں گے, یا ایسا نہیں ہے کہ اس مکروہ عمل کو ہم تمہارے خلاف سزا کے طور پر استعمال کریں گے. معارف و مسائل, قولن قدرت اور غنا کو کہتے ہیں, ملم یستطع منکم قولن, آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. اس سے پتا چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے, باندی سے نکاح نہ کرے, اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی سے نکاح کرے. اب یہاں پر ایک اور بھی چیز اسی کا نا, حضرت نے فرمایا نا کہ جی اس سے پتا چلتا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہیے, تو اسی کی طرح یہ بھی پتہ لگتا ہے نا کہ یہ آزاد عورت سے نکاح کرنا جو ہے نا یہ بھی کوئی کھیل نہیں ہے.
ठीक है ना। ये और बात है कि निकाह जो है वो आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके जो मेहर वाला मामला है ना, ये मेहर वाला मामला जो है ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि तुम जो है ना अपने हिसाब से जो है वो बस बहुत ही कम मेहर सेट कर लो और निकाह कर लो, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। बल्कि तुम्हें जो है वो उसकी रजामंदी को देखना पड़ेगा, उसके घर वालों के हालात को देखना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस निकाह को सेट करने के अंदर, उसके वली पेरेंट्स हों या दूसरे वली हों, वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये जो निकाह, ये जो मेहर वाला मामला है ना, ये निकाह को जो है ना वो एक सीरियस अफेयर बना देता है, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स जो है ना वो इतना मुफलिस हो, इतना गरीब हो कि वो मेहर देना देने पे कुदरती ना रहता, और कोई उसको ऐसी लड़की मिल ही ना रही हो कि जिसका कि वो मेहर अदा कर सके, ठीक है। यानी जरूरी तो नहीं है ना कि ये 10 दिरहम के ऊपर जो है वो मोहल्ले की कोई लड़की तैयार हो जाए, ये शहर की कोई लड़की तैयार हो जाए कि हाँ बस मैं 10 10 दिरहम ले लूंगी तुमसे और कुछ नहीं करूंगी। तो वो बंदा जो है वो 10 दिन नौकरी करे कहीं पे जा करके, यानी मजदूरी करे, 10 दिरहम कमाए और उसके बाद जाकर के निकाह कर ले, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर कोई ऐसी हो ही ना जो कि तैयार हो जाए 10 दिरहम के ऊपर, तो फिर क्या करेगा वो, ठीक है। तो फिर जो है ना वो बांदी का ऑप्शन इसके लिए अल्लाह ताला ने ओपन रखा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही मजहब है कि आजाद औरत से निकाह की कुदरत खोते हुए बांदी से निकाह कर लेना या किताबिया बांदी से निकाह कर लेना मकरूह है, ठीक है। यानी अगर कुदरत है ना तो फिर बांदी से निकाह करना जो है ना वो मकरूह है, और अगर बांदी मोमिना ना हो बल्कि किताबिया हो तो उससे निकाह करना जो है वो भी मकरूह है। क्या मतलब कि किताबिया आजाद औरत से निकाह करना जायज है ना। किसी ईसाई औरत से, किसी यहूदी औरत से निकाह किया जा सकता है, ये जायज तो है ना कम से कम। और इसके अंदर कोई कराहियत भी इस अंदाज में नहीं है, ठीक है तो उसके अंदर कराहियत, लेकिन ऐसी कराहियत नहीं है जैसे कि किताब या बांदी से निकाह करना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मकरूह है। लेकिन वो कराहियत जो है ना वो एहतियात के दर्जे में है, यहां पर जो कराहियत है ये बाकायदा यानी शरी हुक्म है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक नहीं चाहिए, ये तो कराहियत से खाली नहीं होगा ऐसा निकाह अगर तुम किताबिया बांदी से निकाह करोगे तो। लेकिन दूसरे जो आयमा है हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आयमा जैसे सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हो गए और इमाम अहमद इब्न हंबल वगैरह हो गए सारे, तो इनके नजदीक आजाद औरत से निकाह की कुदरत होते हुए बांदी से निकाह करना हराम है और किताबिया बांदी से निकाह करना मुतलकन जायज नहीं है, ठीक है। भाई एक चीज हराम है और ये मुतलकन जायज नहीं है, ये क्यों करते हैं कि हराम तो उन्होंने फिर नस से अखज कर लिया इस शरी हुक्म को कि भाई ये तो हराम है ना, ये तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसको कुरान के अंदर मना कर दिया या हदीस मुतवातर के अंदर इसकी ममानियत आ गई तो फिर ये हराम हो गया। लेकिन अगर किसी चीज की हुरमत जो है वो नहीं है कुरान के अंदर, कुरान से साबित नहीं किया जा पा रहा है उसको, और हदीस मुतवातरा से या मशहूर से साबित नहीं किया जा पा रहा, अब उसको क्या कह सकते हैं, उसको हराम तो नहीं कह सकते अब, ठीक है ना। तो उसको फिर उलमा जो है ना वो अपने इजमा से नाजायज करार देंगे, ठीक है ना। तो उलमा के इजमा से जो है ना किसी चीज को जो है वो अगर फॉरबिड किया जाएगा ना तो फिर वो हराम नहीं कहलाएगी बल्कि उसको मुतलकन जायज यानी अंडर एनी सर्कमस्टेंस जो है ना कहा जाएगा कि नहीं ये जायज नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है वो इजमा करने वालों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी चीज को नाजायज करार दे सकते हैं। बहरहाल बांदी के निकाह से बचना आजाद मर्द के लिए हर हाल में बेहतर है, और अगर मजबूरन करना हो तो मोमिन बांदी से यानी मोमिना बांदी से निकाह करें। वजह इसकी ये है कि बांदी से जो औलाद पैदा हो वो उस शख्स की गुलाम होती है जो बांदी का मालिक है। अब यहां पर एक बात याद रखें कि बांदी से निकाह किया जा रहा है, बांदी को आजाद नहीं किया जा रहा, ठीक है। बांदी को आजाद करना एक अलग काम होता है और बांदी से निकाह कर लेना एक अलग चीज होती है, निकाह करने से आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। यानी मालिक को तो निकाह करने की जरूरत ही नहीं है, वो मालिक तो वैसे भी उससे जो है वो फायदा उठा सकता है, ठीक है। लेकिन मालिक उससे फायदा नहीं उठा रहा बल्कि मालिक ने ना अपनी बांदी को जो है वो अपने किसी دوست کے نکاح میں دے دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, اب یہ اس کے دوست کی منکوہا بن گئی. اب یہ جو مالک ہے نا, یہ اس کے جسم سے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب یہ کسی دوسرے کے نکاح میں آ چکی ہے. اب جو نکاح میں آ جاتی ہے چاہے وہ باندھی کیوں نہ ہو, وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر, مالک کے اوپر اس کا بدن حرام ہو گیا, لیکن اس کی کمائی یہ مالک کی ہی رہے گی, حتیٰ کہ اس کی اولاد وہ بھی مالک ہی رہے گی. عجیب, اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے, اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پھر ہوتے ہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے, اس کے اوپر پھر آمنا و صدقنا کہنا ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اولاد جو ہے نا وہ مالک ہی کی کہلائے گی, مطلب مالک کی اولاد نہیں کہلائے گی, مالک کی غلام کہلائے گی. اور غیر مومن باندھی سے جو اولاد ہوگی, اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں. ٹھیک ہے, ماں کا جو ہے نا وہ اولاد کے اوپر بہت بہت گہرا انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ماں مومنہ نہیں ہوگی نا, تو پھر اولاد کا ایمان کے اوپر آنا جو ہے نا وہ ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا مومنہ کی قید لگائی گئی ہے کہ مومنہ باندھی سے شادی کرو, ایمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو, اور اگر باندھی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے, یعنی ایمان محفوظ رکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے یعنی بچہ جو ہے وہ آزاد بھی پیدا ہو, تو اس کے لیے پھر آپ کو کسی آزاد عورت سے شادی کرنی ہوگی, تبھی بچہ آزاد پیدا ہوگا, ورنہ بچہ بھی جو ہے وہ غلام پیدا ہوگا. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے, جیسے ابھی شکا تھا نا کہ کرسچن عورت اور یہودی عورت سے نکاح کرنا جائز تو ہے, لیکن احتیاط جو ہے نا یہ اس سے بچنا چاہیے. اس دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, یعنی کتابیہ عورت سے نکاح سے بچنا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہود و نصارہ کی عورتیں عموماً مسلمانوں سے اس لیے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لا سکیں. ٹھیک ہے, اب یہ انفارچونیٹلی اب جو یوزلی جو ہوتا ہے نا کہ پڑھنے کے لیے چلے گئے امریکہ, یورپ چلے گئے, آسٹریلیا چلے گئے, تو وہاں پہ جا کر کے کوئی گوری پسند آ گئی اس سے شادی کر لی. کیوں بھائی, کیونکہ وہ تو کرسچن ہے اور کرسچن سے نکاح کرنا تو جائز ہے, تو اس وجہ سے اسے شادی کر لی. تو اب اس گوری کو زیادہ تر نا ان کی کوئی دین وین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اس لیے کیونکہ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے خود ہی دین پر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو اب ان کو کیا پرواہ کہ بھائی اس کو جو ہے وہ ہم اپنے دین پر لے کر کے آئیں. یوزلی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ خود بھی بلکہ اپنے دین پر نہیں ہوتی ہیں, اور ان کو اس مسلمان کی بھی دین کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی دین پر نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, لیکن ان سچویشنز کے اندر کہ جہاں پر جو مسلمان مرد ہوتے ہیں نا وہ کسی اتھارٹیٹو پوزیشن میں ہوتے ہیں, کسی حکومتی منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں, رائٹ. تو اب مسلمان حکومت کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ طریقے جو ہیں وہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ عیسائی یہودی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے پلاننگ کے ذریعے سے مسلمان معاشرے کے اندر داخل کی جاتی ہیں, اور پھر ایسے ان کا ایکسپوجر کرایا جاتا ہے ان حکومتی لوگوں سے کے ساتھ, ان مسلمان فوج کے لوگوں کے ساتھ, یا جو ہے وہ پرنسز کے ساتھ, کہ تاکہ ان کو یہ پسند آ جائیں اور پھر وہی کتابیہ کے نام پر وہ ان سے شادی کر لیں. یہ چیز بہت زیادہ اس ہتھیار کو استعمال کیا گیا ہے, خصوصاً سب سے زیادہ کہاں استعمال کیا گیا, کسی کو پتا؟ جب تک میں ان کا میسج پڑھتا ہوں اگر کسی کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ چیز کہاں استعمال کی گئی تھی, یا سب سے پہلے یہ ہتھیار کہاں استعمال کیا گیا تھا؟ جارڈن میں. چلے آپ سوچیں ذرا, کیا آج کے زمانے کے کرسچن یا جو آزاد عورت سے شادی کر سکتے ہیں؟ I heard from an alim in US that Christianity has deteriorated further from the days of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So these Christians are not the same, and hence we can't marry them.
भाई अगर आलिम साहब ने सुना है तो उनकी यकीनन इसके अंदर ना पीछे कोई गहराई होगी कि वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है, मैं बस अपना जो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अलमा से सुनी है या पढ़ी है, तो वो बस मैं आपको बता सकता हूँ. वो ये है कि ईसाइयों की डिटेरोरेशन तो हो ही रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आज का कोई भी ईसाई जो है ना वो ईसाइयत के ऊपर नहीं है, ठीक है ना. ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे ईसाई जो है ना वो एथियस्ट हो गए, ठीक है ना. एथियस्ट जब तक वो ना हो जाए ना, वो उस वक्त तक ईसाई ही रहेंगे, सही है. तो यानी चर्च जाते हैं, वो बाइबल को जो है वो अल्लाह की किताब मानते हैं और जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं, तो बहरहाल वो चाहे यानी वो ईसाई ही है भाई, ठीक है. तो उनसे जो निकाह ना करने के लिए जो मना किया गया है ना, उसकी वजह ये नहीं है कि अब वो ईसाई नहीं रहे, बल्कि उसकी वजह जो है ना वो ये है कि औलाद का ईमान महफूज नहीं रहता उसके बाद, ठीक है. और वो लोग जो है वो साजिशें करते हैं अगर आप किसी पोजीशन के ऊपर हो. जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, अहले अरब सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के जमाने में सबसे ज्यादा इस हथियार को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, फौजों के मुकाबले के लिए. हाँ, सलाहुद्दीन अयूबी, चले माशाल्लाह सबने सलाहुद्दीन अयूबी साहब का नाम लिया है जी. और फिर उसके बाद जो है ना वो स्पेन में भी इस्तेमाल किया गया, डेफिनेटली, ठीक है. और स्पेन के साथ साथ जो है वो फिर क्या कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया के आखिर दौर में भी ना यही सब कुछ होता था, ठीक है. आज क्या है, इमरान खान फर्स्ट मैरिज एग्जाम्पल ऑफ द सेम. हाँ जी, आप किसी पीटीआई के सपोर्टर को बताया ना पहले जी. आजकल तो बांदियां नहीं होती हैं, तो आजकल के दौर में बांदियों वाला हुक्म कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए थोड़ा जिहाद शिहाद करना पड़ेगा, तो फिर वो भी अप्लाई हो जाएगा. माजरत से माजरत, ये सवाल आज के मुरागबे मजलिस के बयान के मुताबिक यार, वो तो फिर भी ना करें, वो बाद में पढ़ेंगे, आप सेंड कर दिएगा. अभी बिल्कुल ही डिफरेंट बात चल रही है ना. अकबर की बीवी जो था यार, वो तो किताबियां तो नहीं थी, जब थी किताबियां ईसाई थी, पता नहीं मुझे उसका. अच्छा, अकबर तो उसके अपने हालात ऐसे थे जी, वो एक किस्म के, तो बीवी ने आके जो है वो क्या करना था. अच्छा, आगे क्या लिखते हैं कि बहरहाल, अच्छा ये हो गया. फिर फरमाया कि वल्लाहु आलमु बीईमानिकुम बादुकुम मिन बाद, यानी अल्लाह ताला को तुम्हारे ईमान का खूब इल्म है. ईमान वजह फजीलत है, बाज मर्तबा गुलाम और बांदी ईमानी मर्तबे में आजाद मर्द औरत से बड़े हुए होते हैं, इसलिए मोमिन बांदी से निकाह करने को काबिल नफरत ना जाने, बल्कि इसके ईमान की कदर करें, ठीक है ना. क्योंकि आप मजबूर है ना, आप आजाद औरत को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इसके ईमान की कदर कर लें. जैसे एक मशहूर वाकया हमारे हजरत इश्क इलाही के बयान के अंदर बताते हैं ना, कि जी मैं, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं बाजार गया, बांदी को खरीद करके ले आया, तो बड़ी सूखी साखी कांकड़ सी वो बांदी थी, ठीक है. तो उसने रात के वक्त ना वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि जी आपको मेरी जरूरत है. मैंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. तो वो चली गई और फिर उसके बाद अपने कमरे के अंदर बंद. अब मुझे रात को ख्याल आया, देखो तो सही क्या है, पहली रात है उसकी, तो जाकर के देखा तो पता चला जी वो तो मुसल्ला बिछा करके अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, और दुआओं के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला से अजीब अजीब किस्म की राजों ने आज की और मोहब्बत की बातें कर रही थी, ठीक है. वाकई आपको याद ही होगा इंशाल्लाह, अगर आपने ये बयान सुने हैं, मोहब्बत इलाही के बयान खुसूसन सुनने चाहिए अगर नहीं सुने आपको जी. वो हिंदू थी, ठीक है. तो ईमान वजह फजीलत है, ये हो गया. आखिर में फरमाया बाज़ुकुम मिन बादिन, यानी गुलाम आजाद और गुलाम सब एक ही जेंस बनी आदम से ताल्लुक रखते हैं और सब एक ही नफ से पैदा हुए हैं. फजीलत का मदार ईमान और तकवा पर है. قالت المغفري فهاتان الجملتان لتأنيس الناس بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منهن, یعنی ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باندیوں کے نکاح سے مانوس ہوں اور اس نکاح کو قابل نفرت نہ سمجھیں, ٹھیک ہے نا. انڈر دس سرکمسٹانس وہ اس کو نفرت نہ سمجھیں.
نقل رقم قابل ہو کے کر لیا کریں اپنی قسمت بچانے کے لیے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو, اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں کا نکاح صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی. یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سوشل سٹرکچر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر یعنی کہتے ہیں نا کہ بھئی جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں تو ان رولز ریگولیشنز کو اگر فالو نہیں کریں گے نا تو پھر ایک کیوس ہو جاتا ہے نا, ایک فساد پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے نا یہ یعنی ہوتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں تھرو پراپر چینل. ٹھیک ہے نا, آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ پراپر چینل سے جا کر کریں نا تو پھر فساد کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, فتنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب آپ جو ہیں وہ بائی پاس کریں پراپر چینل کو اور ایسی جو ہے وہ پتلی گلی کے راستے جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں پاکستانیوں والے, تو اس طریقے سے آپ کام کرنا, بھی یہاں بھی چور دروازے سے کام کر لو نا, بس کسی طریقے سے کام نکال لو نا, کام چلا لو نا بس کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے جو ہے نا پھر وہ مسئلہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بظاہر جو ہے نا بڑا ظلم اور بڑا جبر اور بڑا جو ہے نا وہ جی کہ وہ انسان ہے بھائی, وہ اشرف المخلوقات ہے بھائی وہ, اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے بھائی وہ, لیکن آپ نے اس کو کسی کے ایسی اونرشپ کے اندر دے دیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ اپنے نفس پر ہی اس کو ولایت حاصل نہیں ہے, اپنے بدن کے اوپر ہی اس کو جو ہے نا وہ اختیار حاصل نہیں ہے. تو بظاہر جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جابرانہ قسم کا نظام لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو تفصیل میں جانے سے نا پھر بات سمجھ میں آتی ہے, تو پھر جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ جابرانہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کے اندر آرڈر اور سٹیبلٹی اور پیس امن کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے, سارا کا سارا مسئلہ کھڑا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا تو ہمارے پاس یعنی اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ہم ڈیٹیل کو جا کر کے وہ سمجھیں, یا یہ کہ ہم اتنے ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں اور اتنی ہماری دوسری پرائیورٹیز بن چکی ہوتی ہیں زندگی کے اندر کہ کسی چیز کے ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں لت لگی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کامنٹ بازی کرنے کے, ٹھیک ہے نا, ججمنٹس پاس کرنے کے ہمیں چسکے بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا اور ایسی کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے قسم کا فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائی یا تو ڈیٹیل میں جائیں, چیز کو سمجھیں, پڑھیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیں, یا یہ کہ پھر اپنے ججمنٹ کو جو ہے نا وہ پھر بند کر کے رکھیں, خاموش رہیں. ٹھیک ہے, تو یہی باندیوں والا معاملہ بھی ہے کہ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے اور سنیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی, ورنہ اوپر اوپر سے اگر سپرفیشلی اس کے اوپر کامنٹ بازی کریں گے نا تو یہ بہت ہی زیادہ جابرانہ اور ظالمانہ قسم کا نظام نظر آئے گا. اچھا, پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کر دو, یعنی ٹال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کر دو, باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے, یعنی کہ جی اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کا جو مالک تھا وہ تو میرا دوست ہے تو میں اس کو کیوں مہر ادا کروں. اچھا, اس مہر کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مہر باندی کا حق ہے, اور دوسرے آئمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی باندی کا آقا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہرحال اونرشپ جو ہے نا وہ باندی کی بھی مالک کے پاس ہے, تو اسی طرح باندی کے پاس جو پیسے آتے ہیں نا, چاہے وہ ایون باندی کوئی بزنس کر لے جا کر کے باہر جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ لین دین کر کے کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو بیچے پروفٹ حاصل کرے اور اپنے جیب کے اندر پیسے رکھے نا, تو وہ پیسے باندی کی ملکیت نہیں مانے جائیں گے شریعت کے اندر, بلکہ وہ پیسے جو ہے وہ باندی کے مالک کی ملکیت مانے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے مہر بھی جو ہے نا وہ باقی تین آئمہ کے نزدیک جو ہے وہ باندی کے آقا کا ہے. لیکن پھر بھی یہ مہر کیوں دو, کیونکہ باندی کے آقا کی اونرشپ تو ہوگی لیکن موسٹ لائکلی جو ہے نا وہ خرچ جو ہے وہ باندی کے اوپر ہو جائے گا, باندی کے پاس وہ آ جائے گا. اب جو ہے وہ آقا بھی تو ذرا یعنی ایمان والی ہوتے تھے نا, تو اب بھائی یہ پیسے ہیں, باندی کیا مہر ہے, تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر لو, میں تم سے اس کو لیتا نہیں ہوں, چھینتا نہیں ہوں, میں تم سے چھینوں گا نہیں تم سے اس کو, حالانکہ میرا مال ہے لیکن آئی ول لیٹ اٹ بی ود یو. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان, یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں, نہ وہ مصافحات ہوں یعنی اعلانیہ زنا کرنے والی ہوں, اور نہ خفیہ طریقے پر آشنائی رکھنے والی ہوں. وہ اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو, لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو چاہے آزاد کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو کردار کی بری ہے تو اس سے جو ہے وہ نکاح سے نہ کرنا چاہیے. جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو, حرہ کا مطلب آزاد عورت, اگر نکاح کی قدرت نہ ہو اس کے ساتھ تو باندی کے ساتھ نکاح کرو, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ متا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر متا جائز ہوتا تو حرہ کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لیے آسان ترین صورت متا کرنے کی تھی کہ اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باندی کو تو پھر مہر دینا پڑے گا اور متا کرنے کے اندر تو وہ مہر والا معاملہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ مہر جو ہے نا چاہے باندی کا ہی کیوں نہ ہو, یہ کوئی بہت ہی چھوٹی معمولی قسم کی رقم نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سگنیفیکنٹ رقم ہونی چاہیے جس سے کہ اس عورت کے لیے کچھ یعنی ایک اس کی ایک ویلیو بنتی ہو اس کی. ٹھیک ہے, جبکہ متا جو ہے نا یہ تو یعنی کسی ایسی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو کہ ویسی کردار کی بھی اور اصلاح ہر طرح سے جو ہے نا وہ بالکل گھٹیا قسم کی عورت ہوتی ہے, تو اس کو تو پھر وہ چند ٹکے کے اوپر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا آپشن ہوتا نا شریعت کے اندر تو بھائی متا کی اجازت دی جا رہی ہوتی نا, تو متا کی اجازت کیوں نہیں دی, کیونکہ متا ہے ہی نہیں, مشروع ہے ہی نہیں. نیز آیت میں محصنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صورت بیان کی گئی ہے, اور متا کی صورت میں صفاح ہی صفا ہوتا ہے. صفاح کا مطلب کیا تھا, بس پانی بہانا یعنی شہوت پوری کرنا, کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے, اور چونکہ بچہ کسی کی طرح منسوخ نہیں کیا جا سکتا اس لیے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, یعنی نسل تو چلنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کیونکہ باپ کا ہی نہیں پتا ہوتا, اور سب کی قوت صرف شہوت رانی میں ضائع چلی جاتی ہے. بہرحال یہ متا کے خلاف جو ہے وہ ایک اور دلیل حضرت نے یہاں پہ پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے, پیچھے بھی دلیلیں ہو چکی ہیں ساری پچھلی کلاس کے اندر, اور یہ ایک مزید ایڈیشنل دلیل ہو گئی متا کے خلاف. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, یعنی جب باندیاں نکاح میں آ گئیں اور ان کے پاس دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ بات ہے کہ بھئی اس سے آزاد عورتوں پہ زنا کی سزا کیا ہوتی ہے, اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے, اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم. تو یہاں پر تو ذکر نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ والی یا شادی شدہ والی, تو پھر فقہا نے کیا متعین کیا کہ کون سی والی سزا کا آدھا دیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں. غیر شادی شدہ آزاد مرد و عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, جس کا ذکر سورہ نور کی دوسری آیت میں ہے. اور جو کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے, یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا, چونکہ اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی. کیا مطلب, نصف نہیں کر سکتے, آدھے پتھروں سے قتل کیا جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی جتنے پتھر جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے آپ شادی شدہ کو مارتے تو اس سے آدھے پتھر مارے جائیں گے اگر وہ باندھی تھی تو, یا یہ کہ پتھر تو اتنے ہی مارے جائیں گے لیکن آدھا قتل کیا جائے گا, قتل کا کوئی آدھا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو تنصیف ہو ہی نہیں سکتی نا, تو تنصیف کس میں ہو سکتی ہے, 100 کوڑے ہیں تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے, اس کو نصف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں, اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں. باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں مذکور ہے, اور بطور دلالت نص غلام کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی نص سے دلالت, یعنی نص جو ہے نا وہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ اگر باندی کے ساتھ 50 کروڑوں کی سزا ہوگی, تو پھر یہی چیز دلالت کرتی ہے کہ اگر غلام سے بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو اس کو بھی 50 کوڑے ہی لگائے جائیں گے. باقی دلالت النص کیا چیز ہوتی ہے, یہ انشاءاللہ آپ اصول الفقہ کتاب جب پڑھیں گے, جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو ان کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں وغیرہ. ان کانٹیکسٹ اف انڈیا اینڈ پاکستان واٹ کڈ اے ریزنیبل اماؤنٹ آف مہر, انڈیا اور پاکستان سے تو کچھ پتہ نہیں لگتا نا, انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ارب پتی بھی ہیں, کروڑ پتی بھی ہیں, لکھ پتی بھی ہیں, ہزار پتی بھی ہیں, پانی پتی بھی ہیں اور خالی پان کھانے والے لوگ بھی ہیں, ان کے پاس کچھ بھی پتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ انڈیا کو پاکستان سے تو کچھ پتہ نہیں لگتا نا, وہ جتنے پتی ہیں اتنے حساب سے پھر ان کا مہر بنایا جائے گا. ذالک لمن خشی العنت منکم, یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو. یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں. وہ ان تصبروا خیر لکم, یعنی باوجود اندیشہ زنا کے بھی اگر تم صبر کر لو اور اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں جب وہ کانٹیکٹ اپلائی نہیں ہو رہا نا کہ تمہیں جو ہے وہ یعنی وہ ہو رہا ہے کہ جی تم زنا سے نہیں بچ سکو گے, ٹھیک ہے, تو اب چونکہ وہ کانٹیکٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ تم بغیر نکاح کے رہ لو. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں بغیر نکاح کے رہ لو, کیونکہ اب جو ہے نا اس کی وہ جسٹیفیکیشن تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے نا آخر کو. نہیں, اب اس طرف تم سوچو ہی نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ تم یہ سوچو کہ بھائی اگر تم کسی باندی سے نکاح کرو گے نا تو تمہارا جو کف والا معاملہ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تمہارے فیملی کے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور تمہاری اماں کو پریشانی ہوگی, تمہارے ابا کو پریشانی ہوگی, تمہارے فلانے کو پریشانی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اس قسم کی چیزیں ہوں گی. کیا مطلب, عجیب عجیب آپ اس کے بارے میں سوچیں تو نہیں, یعنی ہمارا جو پروردگار ہے نا وہ یعنی ہماری سوچوں کو کیسے سٹیئر کرتا ہے, سٹیئر کرنا سمجھتے ہیں, سٹیئرنگ ویل جو ہوتے ہیں نا, سٹیئرنگ ویل سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ گاڑی کو سٹیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے نا وہ میں نے گاڑی کو سیدھا لے کر کے چلنا ہے. اچھا اب میں نے گاڑی کو سیدھا نہیں چلنا, اب میں نے سیدھے ہاتھ میں موڑ لینا ہے, تو آپ سٹیئرنگ ویل جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف موڑتے ہیں, گاڑی سیدھے ہاتھ کی طرف سٹیئر ہو جاتی ہے. پھر آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ لیفٹ کی طرف موڑنا ہے, آپ سٹیئرنگ ویل کو لیفٹ کی طرف موڑتے ہیں, گاڑی لیفٹ کی طرف سٹیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے نا وہ ہماری سوچوں کو سٹیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ کوئی وہ ناک کی سیدھ والی گاڑی نہیں ہے, یہ تمہاری سوچیں کہ بس تم نے ایک ناک کی سیدھ کے اندر ہی سوچنا ہے, بس یہ ایسا بس نہ میں ادھر دیکھوں گا نہ وہ. کیا تو پچھلے بیان کے اندر بات ہوئی تھی نا, وہ کیا نام تھا اس بندے کا, کہ دنیا زمین تو ہل سکتی ہے لیکن میں نہیں ہل سکتا, میں نہیں ہلوں گا جی. ٹھیک ہے نا, وہ مٹی والی بیان کے اندر بات یاد ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے بھائی, کانٹیکس کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کا جو ایمان ہے وہ اگر خطرے میں ہے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. اگر آپ کی گل محمد ہے تو آپ کی اگر جو ہے وہ یعنی زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو, اب آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. کیا مطلب, اب آپ یہ نہ سوچیں کہ امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے, رائٹ, معاشرے والے کیا کہیں گے. نہیں بھائی, اب آپ سوچیں آدم کی اولاد ہے, ایمان والی ہے, کر لو اس کے ساتھ نکال. ٹھیک ہے نا, سوچ کو اس ڈفرنٹ طریقے سے سٹیئر کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا زنا میں پڑنے والا اندیشہ نہیں ہے, اب آپ ڈفرنٹ طریقے سے اپنی سوچ کو سٹیئر کریں. اب آپ سوچ لیں کہ امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے, معاشرے والے کیا کہیں گے, کہ باندی سے نکال کر کے آ گیا ہے نا بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, سوچ کی اسپیلنگ کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے نا, تو حالات و واقعات کے حساب سے نا بندے کی سوچ بدل جانی چاہیے, بندے کا ایٹیٹیوڈ بدل جانا چاہیے, بندے کا جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جانا چاہیے, عمل کو دیکھنے کا انداز بدل جانا چاہیے. اٹس آل کانٹیکس بیسڈ, ہر چیز ہے کانٹیکس میں. جیسے کہ جن ساتھیوں نے کل کا بیان سنا ہوگا, آخر میں کیا بات ہوا, حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والی ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی گرم دن کے اندر جو ہے وہ گرمی والے دن کے اندر ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں اور لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں. بھائی کون کر رہا ہے یہ, کون ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے, کہ عالم دین کے نعرے کھڑا ہو کر کے ٹھنڈا پانی غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غیر عالم دین کے نعرہ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے, بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے, تو بھائی بندہ بندہ دیکھ کر کے عمل کا, یہ نہیں کہ عمل تو اچھا ہے نا بس ٹھیک ہے کوئی بھی کرے کوئی بات نہیں سب چلتا ہے وہ, اٹ ڈز ناٹ میٹر کون کر رہا ہے, عمل تو اچھا ہے نا. نہیں بھائی, ڈیپینڈ عامل کون ہے, فائل کون ہے عمل کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو ایک کانٹیکسٹ ہی ہے نا, کرنے والا بھی تو ایک کانٹیکسٹ ہی ہے نا عمل کا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے کرنے والے کی کیفیات یہ بھی کانٹیکسٹ ہے اس عمل کی. ٹھیک ہے, عالم ایک کام کر رہا ہے, وہ بات ہو رہی ہے نا مندر بنانے, مندر بنانے کے اوپر, وہی جو کل آپ کو بتایا تھا, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کو, کہ وہ مندر بنایا, جی ہم تو بنائیں گے جہاں پہ کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہم ادھر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کے اوپر نا ان کے ساتھیوں کو ہو گئی بڑی تکلیف کہ یار یہ تو آپ نا پھنسا لیا ہے ہمارے سٹار صاحب کو. ٹھیک ہے, تو اب وہ لگ گئے تلاش میں کہ کسی طرح نا مولوی لوگوں کے خلاف بھی ہمیں کوئی چیز ہاتھ آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو باقاعدہ نا ان کے ہاتھ ایک ویڈیو لگ گئی, تو اس ویڈیو کے اوپر بیوقوفوں نے جو ہے نا باقاعدہ کیپشن لکھا کہ بہت تلاش کرنے کے بعد بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ہمیں ہاتھ لگی ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کو ہاتھ لگ گئی. وہ ویڈیو کیا تھی بھائی, جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے, اور اس جلسے کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کے جو بشپ صاحب ہیں نا, ان بشپ صاحب کو بلا کر کے مولانا صاحب کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ہندو کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں نا وہ بھی آنے والے ہیں. تو یہ نا وہ بندروں کے ہاتھ میں کس کو کیا کہتے ہیں, ڈگڈگی, بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی آ گئی, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, او ہو دیکھو جی مولوی لوگ جو ہیں وہ عیسائی اور ہندو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور مولانا صاحب, اور جو اگر یہی کام جو ہے نا وہ کرتا نا تو پھر اس کے اوپر ہزار فتوے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بڑے اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں ان کے, چھوٹے بھی خوش ہو رہے ہیں ان کے, ہے نا. بات یہ ہے کہ بس ظاہر علم کی بھی کمی ہوتی ہے, اور اسی چیز کی جو محبت ہوتی ہے, آپ سے فرمایا نا کہ حب کا شعی یعنی و یسم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کہ جس چیز کی تمہیں محبت ہو جائے نا بس اب تم اندھے ہو جاتے ہو اور بہر ہو جاتے ہو اس کے معاملے میں, اب تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کر رہے ہو, نہ دین دیکھتے ہو نہ تمہیں کچھ عقل ہوتی ہے. بہرحال تو کانٹیکس کے حساب سے دیکھا جائے گا, نہیں مولانا صاحب کام کر رہے ہیں تو پھر کس کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں, اور فلانے صاحب کام کر رہے ہیں تو کس کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں. فائدہ, اب یہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے اس سوال کا بھی جواب ہے جو کہ اوپر آپ نے کہا کہ اب تو باندیاں ہوتی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ آیت بالا کی تفسیر میں جو غلام و باندی کا ذکر آیا ہے ان سے شرعی غلام و باندی مراد ہیں, جو کافر مرد و عورت جہاد کے موقع پر قید کر دیے جاتے تھے اور امیر المؤمنین ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا تھا, یہ قیدی غلام باندی بن جاتے تھے. ایسے غلام باندی بنتے تھے لوگ. ٹھیک ہے, پھر ان کی نسل میں, پھر ان کی نسل بھی غلام رہتی تھی باستثناء بعض صورتوں کے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ وہ مکاتب بنا دیا یا جو ہے وہ مالک کی اولاد پیدا ہو گئی وغیرہ, اس طرح کی کانٹیکٹ جو ہے فقہ کتاب جس کا تفصیلی ذکر فقہ کی کتابوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اولاد بھی ان کی غلام ہی رہتی تھی, باندھی ہی رہتی تھی. جب سے مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے جہاد اور صلح و جنگ کا مدار دشمنان دین کے اشاروں پر رکھ دیا ہے, یعنی اب جو ہمارے یہاں جنگیں ہوتی ہیں نا جس کے مرنے والے شہید کہلاتے ہیں اور جن کے جو ہے وہ جہاد کا نام دیا جاتا ہے نا, تو یہ فرمانے کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ایکسیپشن تو ہیں, آف کورس علماء جس کو جہاد کہیں تو وہ تو جہاد ہوگا, چاہے وہ آج کے دور میں ہو چاہے وہ کل کے دور میں ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو سیکولر گورنمنٹ جو لڑائیاں کر کے اس کو جہاد کا نام دے رہی ہوتی ہے نا, تو وہ تو پھر ایسا نہیں ہوتا نا. تو اب تو ان کے اشاروں کے اوپر ان کے جو کیا کہتے ہیں ویپنز انڈسٹری کو جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے کی وجہ سے پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں آج کل. تو دشمنان نے ان کے اشاروں پر رکھ دیا ہے اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہیں, اس وقت سے غلام اور باندی سے بھی محروم ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی پریولیج تھی غلاموں کا ہونا اور باندیوں کا ہونا. ٹھیک ہے, تو محرومی, موجودہ نوکر چاکر اور گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں غلام باندی نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ آزاد ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل شرعی پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو پردے کے اصول ہیں وہ ان ماسیوں اور میڈز اور جو بھی آپ ان کو نام دیں اپنے کے ساتھ پورا شرعی پردہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. بعض علاقوں میں بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں, یہ سراسر حرام ہے اور ایسا کرنے سے یہ غلام باندھی نہیں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوسف علیہ السلام کو تو جو بچے تھے تو ان کو جو ہے وہ بیچ دیا گیا تھا تو وہ غلام بن گئے تھے نا, تو وہ کون سا اسلامی نظام تھا؟ وہ تو اسلامی نظام تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے اور پھر جب اسلامی نظام آیا وہاں پر مصر کے اندر, تو ان کو کسی نے خرید کے آزاد تو تھوڑی کیا کہ جی اب یہ غلام تھے اب ان کو خرید کے آزاد کیا جائے گا. بھائی وہ تو غلام تھے ہی نہیں ٹو بگن وتھ, وہ تو اندھیر نگری کے اندر تو غلام بنا لیا جاتا ہے, تو اس سے کوئی بندہ غلام بھی تھوڑی بن جاتا ہے شرعی طور پر. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب معاملات اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ یعنی آزاد تھے ہی شروع میں, پھر وہ آزاد ہی کہلانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھر کے نوکروں نوکرانیوں سے پردہ نہیں کیا جاتا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گناہ تو گناہ ہوتا ہے اور گناہ کا پھر عذاب تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال اگر ہے تو پوچھ لیجیے, ورنہ پھر ان شاء اللہ کلاس ختم کرتے ہیں. ہمارے اس بیٹھنے کو نظارے کو قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کو اور آپ کے سبق لگانے کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں رضا عطا فرمائے.